يا الله 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 يا
بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات. ناظرین کرام، بہترین کام کے عنوان سے اس پانچویں نشست میں میں آپ کے سامنے ہوں. اگر آپ حضرات نے تسلسل سے اس پروگرام کو دیکھا تو بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، پھر بھی میں ان ساری باتوں کے تلخیص کرتے ہوئے، خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے آپ حضرات تک کچھ پیغام بہترین کام کے عنوان سے پہنچانا چاہوں گا. میں نے یہ بتانے کی سعی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ جب بھی یہ لفظ کام، اچھا کام یا برا کام بولا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو تصور اور پہلا تصور یہی پیدا ہوتا ہے کہ عملاً کوئی کام کیا گیا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا. میں اپنی تقریروں میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ صرف ہاتھ پاؤں سے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کچھ کرنے ہی کا نام کام نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے بھی کام ہیں جو جن سے رک جایا جائے، جسے بجا نہ لایا جائے، وہ بھی کام ہے اور بہت اہم کام ہے. اس لیے میں نے بہترین کام کے عنوان میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کی صحیح اور کوشش کی ہے کہ بتائیں کہ انسان اگر ایسے کاموں سے اپنے کو روک لے اور وہ اسے اپنی زندگی میں نہ آنے دے تو یہ بھی ایک بہترین کام ہے. اور خلاصے کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کام جسے نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرنے کی بنیاد پر عظیم کام اور بہترین کام ہوتا ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنا. کہ انسان کا خود اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہ سے بچا لینا یہ بہترین کام ہے. اس سلسلے میں میں نے سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کو پیش کیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، برائیوں سے بچنا اچھائیاں کرنے سے زیادہ بہتر ہے. انسان اچھائی بھی کرتا ہے اور برائی سے بچ بھی سکتا ہے. اگر دونوں کام ایک جگہ ہوں، دونوں کام کر رہا ہے انسان، ہو سکتا ہے برائی سے بچ بھی رہا ہے اور اچھائی کر بھی رہا ہے، تو جو اچھائی کر رہا ہے اس کے مقابلے میں برائی سے بچنا بہترین کام ہے، اچھا کام ہے، افضل کام ہے اور قابل تعریف کام ہے. یقیناً وہ کام بھی جو اچھا کام انجام دیا وہ ہے، اسے شریعت نے سراہا ہے، اسے مذہب جہ تعریف اس کی کرتا ہے، لیکن بہترین کام وہ ہے جس کام کے نہ کرنے کی ہدایت مذہب نے دی ہے، اس سے انسان اپنے کو بچا لے، اپنے کو دور رکھے، وہ بہترین کام ہے. اس کے لیے میں نے پہلی تقریروں میں یہ بات آپ سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ضرورت ہے کہ ہم ان کاموں کو جانیں جنہیں گناہ کہا جاتا ہے، جن سے بچنا ہے ان کو جانیں. جب تک انسان نہیں جانے گا کہ کون سا عمل گناہ ہے، کس سے بچنا چاہیے ہے، تو یقیناً وہ اپنے کو ان برائیوں سے، ان بدیوں سے، ان خراب کاموں سے شاید نہ بچا سکے۔ پہلے جاننا چاہیے کہ واقعاً وہ گناہ کیا ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلی گزارش یہ کی تھی کہ قرآن کریم میں گناہ کی فہرست نہیں، بلکہ وہ الفاظ جو گناہ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، شاید معنی کے اعتبار سے بھی انسان گناہ کو سمجھ سکے۔ ویسے تو قرآن نے خود گناہوں کا بھی نام لیا ہے کہ یہ گناہ ہیں اور یہ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کے لیے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں تاکہ صرف گناہ کے نام سے ہی گناہ پتہ نہ ہو، بلکہ لفظوں کے معنی کے اعتبار سے بھی یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی کام اس معنی میں آ جاتا ہے تو اسے گناہ کہا جائے گا، چاہے وہ قرآن میں گناہ کی فہرست میں وہ عمل نہ آیا ہو۔ یعنی اگر میری بات پھر بھی واضح نہ ہوئی ہو تو ایک مرتبہ اور کہوں کہ جیسے مثلا قتل کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، ظلم کو اللہ نے گناہ کہا ہے، قتل کرنے کو اللہ نے گناہ کہا ہے، ماں باپ کو ستانے کو اللہ نے گناہ کہا ہے، یہ گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے۔ لیکن اگر کہیں قرآن نے لفظ ذنب استعمال کیا ہے، مذنب کہا ہے کہ گناہ گار، گناہ کرنے والا، ذنب گناہ، تو اس معنی میں نے بتایا آپ کو کہ ذنب کے معنی نتیجے کے ہوتے ہیں، کہ کوئی کام انسان کرے اور کرنے کا نتیجہ بھی سامنے آئے تو اس کو ہم ذنب کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن برے کام کا برا نتیجہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کام کیا جس کا برا نتیجہ آ رہا ہے تو ممکن ہے عملی اعتبار سے اس کو قرآن میں گناہ کا نام نہ دیا گیا ہو، لیکن اگر وہ نتیجہ برا سامنے آ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے ہے کہ وہ بھی گناہ ہے۔ اب تک میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم نے 17 الفاظ گناہ کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ الفاظ جو گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے میں نے 4 لفظوں کا معنی بیان بھی کیا، اس کی وضاحت بھی کی۔ اس میں سے آج 5ویں لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے جرم۔ ہم بولتے ہیں جرم کو جرم، مجرم، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مجرم اسے ہی کہا جائے گا جس نے کوئی خراب کام کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اسے مجرم کہتے ہیں، لیکن کوئی ایک مخصوص کام کے ہی لیے مجرم نہیں کہا جائے گا۔ اس نے قتل کیا ہے تب بھی مجرم کہا جائے گا، کسی ضعیف کو یا کسی بچے کو یا کسی مظلوم کو ستایا ہے تب بھی مجرم کہا جائے گا، کسی گھر سے چوری کی ہے تب بھی اسے مجرم کہا جائے گا، جرم یہ ہوگا۔ تو لفظ بہت سارے گناہوں کو بھی اپنے دامن میں لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لفظ جرم گناہ کے لیے استعمال کیا ہے، اور پورے قرآن میں تقریباً 61 مرتبہ یعنی 61 مرتبہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جرم کے معنی ہیں جدا ہونا، الگ ہونا۔ مثلا اگر کسی درخت پر پھل لگا ہوا ہے اور پک جائے اور پکنے کے بعد درخت سے جدا ہو جائے تو اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، کسی اصل سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، یہ جرم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گناہ کے لیے یہ جو جرم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مدار و مرکز اطاعت سے الگ ہو گیا، اللہ کے اطاعت کا جو مرکز ہے اور جو محور ہے اس سے اپنے کو الگ کر لیا، جدا کر لیا، اس بنیاد پر اسے مجرم کہا جائے گا۔ کہ انسان مخلوق پروردگار عالم ہونے کی بنیاد پر اسے چاہیے تھا کہ اپنے اللہ سے منسلک رہتا، مربوط رہتا، مدار اطاعت میں رہتا، اسی مرکز میں رہتا جہاں سے اللہ سے مربوط رہے، نہیں کہ اس سے جدا اور اس سے الگ ہو۔ اگر ایسا کام کیا جس سے وہ مدار اطاعت سے الگ ہو جائے، گویا کہ اگر کسی انسان کو دیکھ کر کے آدمی کہے کہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی اور اس کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے، اللہ اس کے عمل سے خوش نہیں ہوگا جو کر رہا ہے، تو ہم اس کو مجرم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، وہ جرم کر رہا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشی اور اس کی خوشنودی سے الگ جا رہا، اس کی اطاعت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس اعتبار سے جرم ہوگا۔ 6ٹا لفظ جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے اور وہ بھی گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہے لفظ حرام۔ حرام یعنی معنی کے اعتبار سے ممنوع چیز جس سے روکا گیا ہو, جس سے اللہ نے روکا ہے کسی کام یا کسی عمل سے روکا ہے, گویا وہ ہمارے لیے اس کا کرنا حرام ہے. اگر اس کے قریب ہم جا رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. تو حرام ممنوع چیز کو اس اعتبار سے میں مزید آپ کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے حاجی حج کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد کسی میقات سے لباس احرام پہنتا ہے, سفید دو کپڑے پہنتا ہے, اس احرام کو بھی احرام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس لباس کے پہن لینے کے بعد بہت سی چیزیں جو اس کے پہننے سے پہلے اس پر اس کے لیے جائز تھی مگر اس احرام کے لباس کو پہن لینے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں, ممنوع ہو جاتی ہیں, روک دیا جاتا ہے کہ اس لباس کے پہن لینے کے بعد جو ہے اب آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. مثلا لباس احرام کو پہن لینے کے بعد کسی پودے کو اکھاڑنا, کسی جانور کو قتل کرنا, کسی چرند و پرند کو اذیت پہنچانا, انسان کو اذیت پہنچانا وغیرہ, یہ حتیٰ کہ شکار کرنا جو ہمارے لیے حلال تھا وہ احرام کے بعد جو ہے حرام ہو جاتا ہے. تقریباً 20 یا 22 چیزیں ایسے کچھ کم و بیش جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال بھی تھی انسان کے لیے مگر احرام کے پہن لینے کے بعد وہ ممنوع ہو جاتی ہیں, اسے روک دیا جاتا ہے کہ اس لباس احرام پہن کر کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ محل نہ ہو جائے, یعنی سارے ارکان کو بجا لانے کے بعد جب لباس احرام اتار دے گا تو وہ جو چیزیں پہلے اس کے لیے جائز تھیں جو کر سکتا تھا اور احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھیں اس کو بجا لا سکتا ہے. تو حرام وہ چیزیں جس سے اللہ نے روکا ہے, اس سے اپنے کو روک لینا, اور اگر نہیں روک رہے ہیں تو وہ حرام کام بجا لا رہے ہیں اور وہ یقیناً گناہ ہوگا. اسی طریقے سے معبود نے یعنی خالق قرآن نے قرآن میں ایک لفظ خطیہ کا استعمال کیا. خطیہ کے معنی خطا بولا جاتا ہم اردو میں غلطی کے ہوتے, مگر قرآن کو اگر غور سے پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ لفظ خطیہ ان گناہوں کے بارے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن جو گناہ غیر عمدی یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے غافل تھا, ہو سکتا ہے کہ اس کو جانتا نہیں تھا, یا ہو سکتا ہے کہ غصے میں کر لیا, ہو سکتا ہے کہ اچانک اس سے وہ چیز ہو گئی. ایسے گناہ جو جس میں انسان کا تعمد یعنی جان بوجھ کر کے اقدام کرنا نہ ہو اس کے لیے غالباً قرآن نے لفظ خطیہ استعمال کیا, مگر بہرحال کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہرحال گناہ ہی کہے جائیں گے, چاہے وہ غفلت میں ہوئے ہوں, چاہے اس کے گناہ نہ جاننے کی بنیاد پر کیے ہوں, بہرحال اسے گناہ کہا جائے گا. اور آٹھواں لفظ جو قرآن نے استعمال کیا, البتہ میں نے ان حروف کو جو حرام کا لفظ ہے اس کو قرآن میں 75 مرتبہ استعمال کیا ہے, اور خطیہ کو قرآن نے تقریباً 22 دفعہ استعمال کیا ہے قرآن میں. اور اس کے بعد قرآن میں جو استعمال ہوا ہے گناہ کی طرف اشارے کے لیے وہ لفظ فسق ہیں. فسق کے معنی بھی نکل جانے کے ہیں, جیسے مثلا اگر کھجور ہے اور کھجور سے اس کا بیج باہر نکل جائے تو اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے. تو یعنی کوئی انسان اپنے مرکز سے جہاں اس کی جگہ وہاں سے نکل جائے ہٹ جائے تو فسق معنی میں ہوتا ہے. تو فسق وہ گناہ ہے کہ جس مرکز پہ اسے ہونا چاہیے ہے, جہاں پہ اسے رہنا چاہیے وہاں نہ رہ کر کے وہاں سے ہٹ جائے, وہاں سے دور ہو جائے, تو اسے فسق کہا جاتا ہے اور یقیناً یہ گناہ ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں رہنے کے لیے اور جتنی حد میں رہنے کے لیے کہا ہے, انسان کی انسانیت اسی حد میں رہنے ہی کا نام ہوتا ہے, اس حد سے نکل جائے گا تو گنہگار کہا جائے گا, یہ بھی گناہ ہے. لہذا انسان کو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ معبود نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمارے حدود کیا معین کیے ہیں کہ کتنے حد میں ہمیں رہنا چاہیے اور کس طرح سے رہنا چاہیے. اس سے اگر نکل جائے گا انسان تو فاسق ہوگا, فاسق یعنی اپنے اس حد سے نکل جانے والا, اور یقیناً وہ گنہگار ہوگا. اسی طرح سے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے فساد کا. فساد یہ بھی اردو میں عام طور سے بولتے ہیں, لیکن فساد کے معنی ہوتے ہیں اعتدال سے हट जाना, यानी बैलेंस न रहने देना। हर इंसान हर चीज़ में बैलेंस होता है तभी उसमें कमाल होता है। इंसान के खाने पीने रहने सहने और दोस्तों और छोटे और बड़े हर जगह के लिए एक इत्तेदाल बताया गया है कि इस तरह से रहना चाहिए। और मजहब का हुक्म इत्तेदाल से हटा हुआ नहीं होता है, बैलेंस से बिगड़ा हुआ नहीं होता है। मजहब ने उसमें बहुत ही बैलेंस रखा है, उन सब चीज़ों को भी जाना चाहिए। अगर उस बैलेंस से और उस इत्तेदाल से इंसान हट जाता है तो ये फसाद है। यकीनन जब इत्तेदाल नहीं रह जाएगा तो किसी न चीज़ की कमी और ज्यादती हो जाएगी, और किसी चीज़ की कमी भी हो जाना ये भी फसाद का सबब बनता है, और ज़्यादा हो जाना वो भी फसाद का सबब बनता है। इंसान जानता है कि अगर हमें कोई दवा बनानी है, कोई शरबत बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो हर चीज़ की एक मकदार होती है कि अगर उस मकदार के मुताबिक उसमें डाला जाए तो वो चीज़ लजीज होगी, अच्छी होगी, चूँकि हर चीज़ का बैलेंस है। लेकिन उसमें कोई चीज़ कम हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, खाना इंसान बनाता है तो उसे पता है कि इसमें जो है मसाला या मिर्च या नमक कितना होना चाहिए। अगर वह इत्तेदाल से कम हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा, और ज्यादा हो जाएगा तब भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे इंसान की जिंदगी में एतदाल होना चाहिए, हर अमल के एतबार से एतदाल होना चाहिए। अगर एतदाल से हट जाता है तो इसे कुरान ने गुनाह कहा, इसलिए कि एतदाल से हट जाने की बुनियाद पर वो चीज, वो अमल, वो काम अच्छा नहीं रह जाता है। कुरान ने लफ्ज फसाद को कुरान में 50 मरतबा इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है फजूर। फजूर के माने होते हैं फाड़ने के या फट जाने, कोई चीज फट जाए तो उसे फजूर कहा जाता है माने के एतबार से। पर्दे हया भी अगर बाकी न रह जाए, फट जाए, तो उसको भी फजूर कहा जाएगा। गुनाह असल में इसी एतबार से फजूर कहा जाता है कि अल्लाह ने हर चीज़ के लिए भी हया की भी हद बयान की है कि इंसान को बा हया होकर रहना चाहिए, है बेहयाई पर नहीं उतरना चाहिए। अगर कोई अमल जो है इस तरह का हो जिसमें इंसानी हया बाकी न रह जाए तो ये फजूर के दायरे में आता है, और फजूर गुनाह है, गोया कि पर्दे हया पारा पारा हो गया है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ को कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल किया है। एक लफ्ज़ कुरान ने गुनाह के माने में मुनकर का इस्तेमाल किया। मुनकर के माने इनकार ही के होते हैं, ना आशना होना, ना पहचानना, ना जानना, ये मुनकर के माने में होता है। अल्लाह ने बताया है किसी काम को कि ये काम अच्छा है, या बताया है कि ये काम बुरा है, तो बुरा काम जिसे बताया है किसे नहीं करना चाहिए, वो गोया कि मुनकर है, उससे तुम्हें ना आशना रहना चाहिए है। और जिससे आशना होना चाहिए, आगाह होना चाहिए, उससे जाहिल नहीं रहना चाहिए है, और जिससे बचना चाहिए है उससे बहरहाल ना आशना, बई माना कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए। अगर वो चीज़ें जिसे हमारी ज़िंदगी और अमल में नहीं आना चाहिए अगर वो आ जाए तो गोया हम मुर्तकिब हुए मुनकर के। जब मुनकर के मुर्तकिब हो जाएंगे, इर्तिकाब ऐसा हो जाएगा, तो यकीन हम गुनहगार होंगे। अल्लाह ने लफ्ज़ मुनकर को कुरान करीम में 16 मरतबा इस्तेमाल किया है। और इसके बाद एक लफ्ज़ है फाहिशा का, ये भी उर्दू में हम बोलते हैं। हर बुरा काम जिससे नफरत हो, उस तरह का कोई काम हो, तो उसको फाहिशा कुरान ने कहा है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान जानता है, समझता है कि ये फाहिशा है, यानी जलील काम है, इससे नफरत करनी चाहिए है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि समाज और माशरे की तब्दीली की बुनियाद पर कहीं दूसरी जगह हों, हम एक चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, दूसरी जगह का माशरा उसे बुरा समझता हो, या कहीं का माशरा जो उसे बुरा समझता है मगर हम अच्छा समझ रहे हैं, इसके बरक्स भी हो सकता है। तो अजीज़ों, हमें माशरे को नहीं देखना चाहिए कि माशरा किस चीज़ को बुरा समझता है या किस चीज़ को अच्छा समझता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी माशरे में किसी से मिलने के बाद मुआनिका तो है, गले मिल लेना, کہ انسان اسے گلے مل لے, اور وہ بھی ہم صنف ہو تب, کہ ایک ہی صنف کا مرد مرد کے مثلا گلے مل لے, اس کو معانقہ کہا جاتا ہے, یا مصافحہ کر لے, ہاتھ سے ہاتھ ملا لے, یہ شریعت کا حکم بھی ہے. نہ بھی ہو تو ایک دوسرا انسان جو شریعت اور مذہب کا ماننے والا نہیں, یعنی اسے مسلمان نہیں ہے, وہ بھی کسی سے ملتا ہے تو مثلا مصافحہ کر لیتا ہے, یہ اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن یہی مصافحہ ہو سکتا ہے کسی اور معاشرے میں صنف کے بغیر ہو, کہ اگر کوئی بھی سامنے آ گیا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, اسے مصافحہ کرتا اور مصافحہ نہ کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے, ایسی جگہ پر بہرحال ہمیں مذہب کے حکم کو دیکھنا چاہیے ہے کہ اے مذہب ہم سے کیا کہتا ہے. معاشرہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ مصافحہ کر لیں, چاہے جو بھی سامنے آیا ہے ہاتھ اس سے ملا لیں. اور اس سے مثلا ایک اور چیز بھی ہے دوسرے معاشرے میں, کہ جب ملتے ہیں ملنے کے بعد رخسار کا بوسہ لے لینا, یہ کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ صحیح سمجھا جاتا ہے اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. لیکن مذہب اور شریعت بہت سی جگہوں پر حد بیان کی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں حد کیا ہے, ایک مرد کے ایک عورت اور صنف مخالف کے مقابلے میں حد کیا ہے. اسی حد میں رہنے کو بندگی کہا جاتا ہے, اور وہی اصل میں انسان کی زندگی بھی ہے. بندگی یہ پروردگار عالم ہی حقیقت میں زندگی ہوتی ہے, اور جو انسان نے اپنے خواہشات اور معاشرے کے اعتبار سے جو چیز بنا لی ہے اسے قطعی طور پر جو ہے بندگی یا زندگی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو فاحشہ میں یقیناً وہ امور جو ذلیل اور پست اور نفرت آور ہیں وہ شامل ہیں, مگر اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں کو خود مذہب اور دین بھی برا کہتا ہے, اس سے یقیناً ہمیں دور رہنا چاہیے ہے, اور اس کو جب ہم اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے تو یقیناً یہی ہمارا کام بہترین کام ہوگا. ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, اور وہ لفظ ہے خبز کا. خبز کے معنی بھی برائی اور ناپسندیدہ چیز کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو کہ ناپسندیدہ اور بری چیز ہو اسے خبز کہا جائے گا. لیکن خبز جو قرآن نے استعمال کیا ہے اسے گناہ کہا ہے, اس اعتبار سے کہ جن چیزوں کو خود قرآن دین اور مذہب نے برا کہا ہے یقینی طور پر وہ برا ہے, اور اس سے اپنے کو دور رہنا چاہیے ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس لفظ کو 16 جگہوں پر استعمال کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے شر, یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں برائی کے معنی میں بولاتا ہے, اور یہ واقعی برائی ہی کے معنی میں ہے. تو ہر وہ کام جو برا ہو سمجھا آتا, مگر پھر اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا چاہیے ہے کہ برا ہمارے لحاظ سے, معاشرے کے لحاظ سے, کہیں کہ تمدن کے اعتبار سے, یا ہم اپنا ملک چھوڑ دیں دوسرے ملک میں جو ہے دوسرا اس کے برخلاف تمدن اور معاشرہ پایا جاتا ہے, وہاں جو برا سمجھا جائے وہ برا اور جسے اچھا کہا جائے وہ اچھا نہیں. معیار ہم جیسے انسان کا برا سمجھنا اور اچھا سمجھنا نہیں ہے, بلکہ مذہب میں برائی کا اور برے ہونے کا معیار خود مذہب ہے, کہ مذہب نے کن چیزوں کو ہمیں برا بتایا کہ یہ چیزیں بری ہیں. اللہ نے ایک لفظ, اور وہ صرف ایک ہی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, وہ استعمال کیا ہے لمم کے. لمم کے معنی ہی ہوتے گناہ سے قریب ہونا, گناہ سے قریب ہونا, یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے خود گناہ نہ کرے لیکن یہ کہ وہ قصد ارادہ کر کے جو ہے گناہ کی طرف بڑھ رہا, یہ لمم, یہ بھی اقدام کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. البتہ کریم پروردگار عالم نے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ نہیں کیا تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے, چاہے اس کا گناہ کرنا کسی مجبور نہ کرنا کسی مجبوری کی بنیاد پر ہو, تب بھی اللہ اسے موقع دیتا اور معاف کر دیتا ہے کہ بہرحال میرے بندے نے اس گناہ کو انجام نہیں دیا. لیکن جب قدم بڑھا رہا ہوتا ہے تو خود قدم کا بڑھانا ایک گناہ ہے, اس کو گناہ کہا جائے گا. رک گیا کسی مجبوری کی بنیاد پر یا ارادہ بدل دیا تو وہ فوراً ہی اتنا اقدام جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے اور گناہ کے ذمے میں لکھا نہیں جائے گا, مگر اللہ نے اس اقدام کو گناہ کہا ہے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وزر کا اور ثقل کا. وزر یہ ثقل جو ہے وزن اور بوجھ کے معنی میں ہوتے ہیں, یقیناً گناہ ایک بوجھ بھی ہوتا ہے, اس اعتبار سے اس کو بوجھ کہا جائے گا. اور ہم وزیر بولتے ہیں کسی کے لیے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وزیر ہے, गवर्नमेंट में या हुकूमत में, तो गोया कि हुकूमत के कामों के बोझ को अपने दोष पर अपने कंधे पर लेकर के उसको हल्लफसल करता है, इस एतबार से उस वजीर भी कहा जाता है। लेकिन विज्र यहाँ कुरान ने इस्तेमाल किया है गुनाहों के बोझ के माने में, और अल्लाह ने कुरान में विज्र का लफ्ज़ जो है 26 मरतबा इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा कुरान में एक लफ्ज़ हिंस का इस्तेमाल हुआ है, हे नून से हिंस। हिंस भी असल में बातिल की तरफ और गुमराही की तरफ रुझान और तमायुल के माने में होता है। अगर किसी इंसान का रुझान भी गुमराही की तरफ हो, बातिल की तरफ हो, बहुत सारी चीज़ें बातिल चीज़ें होती हैं, मसलन फ़र्ज़ किया जाए कि कहीं कोई गाना है और वो एक ऐसा गाना है जिसे शरीयत और दीन जो है बहरहाल बुरा कहता और गुनाह कहता है, उसमें उसके तलज्जुस और लज्जत के हुसूल की बुनियाद पर उस धर्म रुझान भी पैदा होता है, तमायुल भी पैदा होता है, झुकाव भी पैदा होता है, तो इसे हिंस कहा जाएगा और ये गुनाह है। मगर फिर मैं ये कहूँगा जिस तरीके से इंसान इरादा करता, इरादा करने के बाद उसे नहीं कर पाया या नहीं कर सका, मौका मिला नहीं या ख़ुद उसका इरादा बदल गया, तब भी फौरन ही अल्लाह उसको उस फहरिस्त से निकाल लेता है कि बंदे ने गुनाह किया नहीं है, तो वो गुनाह में शामिल। लेकिन जब तक उसका इरादा रहता है, जब तक वो रुझान रहता है, जब तक उस बातिलिया उस गुमराही की तरफ झुकाव होता है, उस गलत काम की तरफ झुकाव होता है, उसे गुनाह कहा जाएगा। अदब इन सारे लम्हात को इंसान को याद करना चाहिए। ये 17 अल्फाज मैंने फहरिस्त के साथ जो है बयान किए हैं, मानी के एतबार से बयान किए, इसलिए बयान किए कभी कभी मानी भी सामने होते हैं तो उसके एतबार से गुनाह की शनाख्त में जो है इंसान को मदद मिलती है। अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए कि हम गुनाह की शनाख्त कर सकें, उन्हें पहचान सकें। जब तक हम पहचानेंगे नहीं, गुनाह से बच भी नहीं पाएंगे, और अल्लाह की जब तक तौफीक शामिल हाल नहीं होती, और शामिल हाल होने के लिए जरूरी है कि इंसान अल्लाह की तरफ तवज्जो करे और दुआ करता रहे कि अल्लाह ऐसे कामों से बचाए, और हम जब बच जाएंगे तो ये बचना हमारे लिए बेहतरीन काम और काबिल तारीफ काम होगा। वाखर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।